من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون
شیطان بڑا شاطر ہے شیطان نے ہر نبی کا زمانہ دیکھا ہے ہر قوم کے ساتھ رہا ہے اور آدم کے بیٹوں کی نبضوں کو جانتا ہے کہ میں کس طریقے سے فلاں آدمی کو گمراہ کروں عالم کو کیسے گمراہ کروں سخی کو کیسے گمراہ کروں تاجر کو کیسے گمراہ کروں قتال کرنے والے مجاہد کو میں کیسے گمراہ کروں گھر کی بیوی کو کیسے گمراہ کروں اس کے شوہر کو کیسے گمراہ کروں اس کے بچوں کو کیسے گمراہ کروں جو غلام ہیں ان کو کیسے بہکاؤں جو اس کے آقا ہیں ان کو کیسے پھسلاؤں بڑا استاد بڑا کاریگر بڑا شاطر بڑا بے ایمان اور عالم بھی غضب کا ہے اب ساری شریعتیں اس کے سامنے نازل ہوئیں نوح علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی اس کے سامنے آئی ابراہیم علیہ السلام پر جو وحی ہوئی اس کے سامنے آئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اس کے سامنے اتری عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی داؤد علیہ السلام کو زبور ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن ملا سب اس کے سامنے ساری شریعتوں کا حافظ ساری شریعتوں کا عالم جاننے والا جب اتنا زیادہ اس کے پاس علم ہے تو ڈھنگ بھی اس کو گمراہ کرنے کے سارے ہی آتے ہیں بچے گا وہی جس کو اللہ بچائے ورنہ شیطان کے جال سے بچ کوئی نہیں سکتا ایسا مضبوط جال اس کا ہے مثلا حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین آدمیوں کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا ایک ان میں سے سخی ہوگا اب سخاوت بہت بڑی نعمت ہے اللہ جس کو نصیب فرمائے اور وہ بے دریغ لٹائے وہ اپنے ہاتھ سے جنت خریدتا صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے اللہ کے نبی سخی ہم سے برتری حاصل کر گئے سخیوں نے جنتیں خرید لیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بھر لیں اور ہم پیچھے رہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم غریب ہو تمہارے پاس مال نہیں تم خرچ نہیں کر سکتے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتلا دیتا ہوں کہ وہ عمل جب تم کرو گے تم سخیوں کے برابر پہنچ جاؤ گے. کہا اللہ کے نبی وہ کیا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کے بعد یہ اذکار کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا دے گا جتنا سخیوں کی سخاوت کا اجر ہے. عمل شروع کر دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے نبی سخی پھر برتری لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا جو اذکار آپ نے ہمیں بتلائے تھے سخیوں کو وہ اذکار بھی پتہ لگ گئے اور انہوں نے وہ اذکار بھی شروع کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے. میں نے تمہیں ایک طریقہ بتایا تھا، ان کو بھی پتہ لگ گیا، اب میں ان کا راستہ روک تو نہیں سکتا. سخاوت اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان جنت خرید لیتا ہے. اللہ کے غضب پر جو اس کا غضب ہے وہ بدل جاتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے سخاوت کی وجہ سے. اب سخی کو شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کہتا ہے دیکھ تیرے جیسا لینڈ لارڈ، تیرے جیسا مل آنر، تیرے جیسا بینک بیلنس والا، ارے تیرا مقابلہ مولوی سے ہو سکتا ہے؟ تو بہت اونچا. اس کی گردن میں سریا فٹ کر دیا کہ چل اکڑ کر چل، تو دیتا ہے لوگوں کو لیکن گردن میں سریا ڈال کر دے، لوگوں کو حقیر سمجھ، لوگوں کو دے اس کو، ان کو ذلیل کر کے دے، لوگوں کے سامنے دے، لوگوں کو بتلا میرا اتنا پیسہ لگا ہے اس پر، میں نے اتنا مال خرچ کیا ہے، ریاکاری دکھلا، یہ ساری بیماریاں اس کے اندر پیدا کر دیتا. مجاہد کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کہ دیکھ تیرے دائیں بائیں لڑنے والے اور تو، تیرے جیسا دلیر، تیرے جیسا مجاہد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جنگ میں شریک ہوا اور بڑی دلیری سے لڑ رہا ہے، دائیں طرف سے بھی مارتا ہے، بائیں طرف کے بھی لوگوں کو مارتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے. مسلمانوں کی طرف سے لوگوں کو بڑا تعجب ہے کہ عجیب دلیر انسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ فی النار، یہ لوگوں کو قتل کرنے والا جہنمی ہے. ایک صحابی کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھوں تو صحیح اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اور یہ اتنا زبردست لڑ رہا ہے، اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی طرف سے جہاد کر رہا ہے. وہ صحابی جنگ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا، جدھر جاتا اس کے پیچھے، اس کی دیکھ بھال کے یہ کرتا کیا. آخر میں اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اسے زخم لگا، زخمی ہو کر گرا. اب یہ زخم برداشت نہ کر سکا، تلوار کو کھڑا کیا اور اپنا بوجھ تلوار کی نوک پر ڈال کر خودکشی کر لی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے سچ فرمایا. وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا مسلمانوں کی طرف سے خودکشی کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا. اب اس مجاہد کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اور گر دکھا دیتا. عالم کو، قرآن کے پڑھنے والے کو، قاری کو کہے گا تیری آواز تو بلبل جیسی ہے، ایسی آواز تیرے گلے سے نکلتی ہے کہ کائنات میں تیری آواز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر یہی قاری شراب پی کر قرآن پڑھے گا، داڑھی مڈا کر قرآن پڑھے گا، نمازیں نہ پڑھ کر قرآن پڑھے گا. اب اس کو گمراہ کرنے کا قاری کو، قرآن پڑھنے والے کو، عالم کو یہ طریقہ اس نے اختیار کر لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین آدمیوں کا اللہ فیصلہ کرے گا، ایک وہ سخی ہوگا جو سخاوت کرتا ہوگا لیکن شیطان اس کو گمراہ کرے گا، دکھلاوا ریاکاری اس کے اندر آ جائے گی، دوسرا وہ مجاہد ہوگا جو اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی طرف سے لڑے گا لیکن ریاکاری اس کے اندر آ جائے گی، اور تیسرا وہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، یہ بھی شیطان کے چکر میں پھنس جائے گا، اس کے جال میں شیطان اس کو بھی ریاکاری کی صورت میں لوگوں کے سامنے لائے گا، تینوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اونگے منہ پھینک دے گا۔ وار کس نے کیا؟ ہمارے پرانے دشمن شیطان نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، جبریل آسمان سے اتر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کی باری تھی، آپ بڑے آرام سے چارپائی سے نیچے اترے کہ کہیں عائشہ جاگ نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں عائشہ سو رہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جاگ رہی ہے، اللہ کے نبی اس سے چھپ کر نکلتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ لگے، اس کی نیند خراب نہ ہو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہی ہے۔ اب کیسے مان لیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں؟ لوگ ہم سے زبردستی منوانا چاہتے ہیں کہ مانو اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اور قرآن اور احادیث میں جگہ جگہ پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کو جو رب بتائے اس کو پتہ لگتا ہے، جس کی خبر اللہ نبی کو نہ دے اس کو کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اپنے ساتھی کے بارے میں جو ساتھ سوئی ہوئی ہے نہیں پتا کہ جاگ رہی ہے کہ سوئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی آگے آگے، حضرت عائشہ پیچھے پیچھے۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، عائشہ دیکھ آج اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، چل ان کے پیچھے پیچھے، ان کی تلاش میں، ان کے آپ جاتے کہاں ہیں۔ کچھ فاصلہ رکھ کر حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں نکل کر سیدھے احدا کے شہداء کی قبروں پر جا کر کھڑے ہو گئے، اور کہنے لگے تم چلے گئے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا کی جیسے جنازے میں دعا کی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے ان کے مکانات کو بلند کرنے کی التجائیں کی، ان کی کوتاہیوں سے پردہ پوشی کرنے کی دعا کی، یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور شیطان حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کسی اور کے گھر میں جانا چاہتے ہیں، کسی اور بیوی کے پاس۔ اب اللہ کے نبی دعا مانگ کر واپس آ رہے ہیں، پہلے عائشہ پیچھے تھی، اب اللہ کے نبی پیچھے اور عائشہ آگے آگے۔ اللہ کے نبی نے بھی دیکھ لیا کہ ایک سایہ ہے جو آگے آگے جا رہا ہے، نبی نے بھی اپنی سپیڈ تیز کر دی، عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی سپیڈ تیز کر دی۔ گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ لیٹ گئی لیکن ساتھ چڑھا ہوا۔ اللہ کے نبی آ کر پوچھتے ہیں عائشہ کیا ہوا تجھ کو، اب کیا چھپائے؟ زبان سے اگر کچھ نہ بولے، حالات بتلا رہے ہیں، لیتے لیتے کو تو سانس نہیں چڑھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ شک ہوا تھا کہ آج میری باری والے دن آپ میرے گھر سے نکل کر کسی اور بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ تیرا کیا خیال ہے کہ تیرا شوہر، تیرا آقا، تیرا نبی تجھ سے ظلم کرے گا؟ عائشہ آج تیرے شیطان نے تجھ کو گمراہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اللہ کے نبی میرے ساتھ شیطان ہے، ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ شیطان لگا دیا گیا ہے۔ اچھا اللہ کے نبی، آپ کے شیطان کا کیا حال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ، اللہ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا، وہ مجھے جب حکم دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، بات بتلاتا ہے، بھلائی کی بات بتلاتا ہے، برائی کی بات نہیں بتلاتا۔ کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے شیطان کو نبی کا فرما بردار کر دیا ہے کہ تو نے نبی کے تابع ہو کر رہنا ہے، کوئی وسوسہ ان کے ذہن میں نہیں ڈالنا برا، بلکہ وہ بات کہنی ہے جو حق بات ہے۔ اب یہ شیطان کے چکر ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اب شیطان نے انگریز کو آگے کر دیا، دو تقسیمیں بنا دی، ایک وہ لوگ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھیں، اور دوسری تقسیم یہ بنا دی جو مدرسے میں پڑھیں۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بابو اور مدرسے میں پڑھنے والے مولوی، جو تاجر ہیں، جو حکومت کے بڑے محکموں پر، بڑے عہدوں پر فائز ہیں، وہ ایسی سن سے پڑے ہوئے مختلف قائد اعظم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ ہولڈر ہیں، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ایم ایس سی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ان کو اوپر کے عہدوں پر فائز کروا دیا، ان کی جیب حکومت کے ذریعے سے گرم کروا دی۔ اب دوسرا طبقہ یہ بنایا کہ مدرسہ ایک بناؤ، اس میں مولوی تیار کرو، اور مولویوں کے ذہن میں یہ بات بھر دو، انگریزی پڑھنا کفر ہے۔ جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بھر دو کہ مولوی غلام ہے، مولوی مردتا ہے، مولوی کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، تو نے اس کو دینا ہے، دین کے قریب تو نے نہیں جانا، دین سے اس کا تعلق تڑوا دیا کہ دین کے سارے ٹھیکیدار مدرسے کے مولوی ہیں، اور مدرسے کے مولویوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی، انگریزی پڑھنا کفر ہے، کوئی اور تعلیم حاصل کرنا کفر ہے، بس تم نے یہی تعلیم حاصل کرنی۔ اب جو تاجر تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو مسجد کا متولی بنا دیا کہ چل تو بن متولی۔ اب مولویوں کو کہہ دیا کہ تو اپنے ہاتھ پھیلا، تو ان سے تنہا مانگ، اور متولی جب چاہے تجھے نکال کر باہر کر دے۔ یہ چکر کس نے چلایا؟ شیطان نے۔ یہ تقسیم کس نے کی کہ ایک متولی اور دوسرا خطیب، ایک دینے والا اور ایک لینے والا؟ اسلام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے خطیب ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، اور اسلامی سلطنت کے حکمران ہیں، تینوں عہدے اس آدمی کے پاس۔ لیکن یہ بنا پہلے کیا؟ اس کو سب سے پہلے عہدہ کون سا ملا جو سب سے اونچا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی کا امام بنا دیا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہی ہے کہ اللہ کے نبی بیمار تھے، آپ نے تین مرتبہ مسجد نبوی میں جانے کی کوشش کی کہ امامت کروائیں، لیکن نہ جا سکے، غسل کیا، بے ہوش ہوئے، پھر غسل کیا، پھر بے ہوش ہوئے۔ پوچھنے لگے، صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہنے لگے، نہیں، اللہ کے نبی، آپ کے مصلے پر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کوئی تیار نہیں ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا آقا آئے، وہ ہمیں نماز پڑھائے، ہم اس کے مقتدی بنے، اس کا سر سجدوں میں ہو، اور اب سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگے، ہمارے درجات کو بلند کرنے کی دعا کرے، ہم اس کے پیچھے آمین کہے، وہ ہمارا ایمان، ہم ان کا مقام، ان کے مقتدی، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، صحابہ نے نماز ادا نہیں کی، امام کا درجہ اور مقام دیکھا کبھی آپ نے؟ امام مصلی پر کھڑا ہو جائے، پیچھے پریزیڈنٹ آ کر کھڑا ہو، پرائم منسٹر ہو، گورنر ہو، کمشنر ہو، پولیس افسر ہو، جب تک امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جائے گا، کوئی بڑا چاہے کتنا بڑا عہدے والا ہو، اس سے پہلے رکوع نہیں کر سکتا، جب تک کہ وہ سجدے میں نہیں جائے گا، وہ سجدے میں نہیں جا سکتا، جب تک کہ وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے گا، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کسی نے امام سے سبقت لے لی کہ امام تو 2% کا ملازم ہے، اس کا کیا کہنا، اس سے پہلے رکوع کرو اور پہلے سجدہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے رکوع سے پہلے رکوع کرے، امام کے سجدے سے پہلے سجدہ کرے، اس کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھائے، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدے کا سر نہ بنا دے۔ بعض کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اس کی سند کے بارے میں مجھے پتا نہیں، یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پردے کے پیچھے بیٹھ کر پڑھایا کرتا تھا۔ شاگردوں نے ایک مرتبہ کہا کہ استاد جی، سامنے کیوں نہیں آ کر پڑھاتے؟ کہا میں آ نہیں سکتا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے ایک مرتبہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی جو یہ فرما رہے ہیں کہ امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھانے والا، اس سے پہلے رکوع کرنے والا، اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا سر گدے کا سر نہ بنا دیا جائے، میں نے ایک مرتبہ یہ چیک کرنے کے لیے، کیا یہ حقیقت ہے یا جھوٹ، میں نے سر اٹھایا اور میرا سر گدے کا سر بنا دیا گیا۔ اس واقعے کی حقیقت پتہ نہیں کیسی ہے، لیکن رزلٹ دیکھیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اس سے کہا اللہ کے بندے دائیں سے کھاؤ، ہماری انگریزی نسل کالج اور یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، وہ ہمیشہ پیے گی بائیں ہاتھ سے، کھائے گی بائیں ہاتھ سے، اور کھڑے ہو کر پیشاب، جو کام جانوروں کا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اب کتے کو بھی دیکھو، وہ بھی اپنی ٹان اٹھا لیتا ہے چھینٹوں سے بچنے کے لیے، اور ہمارا پڑھا لکھا کہے گا کیا حرج ہے بائیں ہاتھ سے کھانے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح اس نے بائیں ہاتھ سے کھایا، اللہ کے نبی نے کہا دائیں سے کھا، کہا اللہ کے نبی میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، کمزور ہے، منہ کی طرف جاتا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے تیرا دایاں ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے بدعا دی، اس نے جان بوجھ کر نبی کی سنت کی مخالفت کی تھی، ہاتھ اس کا اٹھتا تھا، جھوٹ بولا، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کی، اللہ کے نبی نے جب بدعا دی، مرتے دم تک اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہ جا سکا۔ امام کا مقام اور مرتبہ آپ نے دیکھا، یہ کاشن دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے کہنے کے بعد مبتدی سلام پھیریں گے، اس سے پہلے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا بڑھاپے میں، جب آپ کا وزن زیادہ ہو گیا، کہ دیکھو جب میں سجدے میں چلا جاؤں تب جا کر تم سجدہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ تم نوجوان ہو، میں نے کاشن دیا سجدے میں جانے کا، میں بڑھاپے کی وجہ سے ابھی سجدے میں پہنچا نہیں اور تم جوانی کی وجہ سے پہلے سے پہلے سجدہ کر لو. آپ نے فرمایا اور صحابہ انتظار کیا کرتے تھے، جب نبی کا سر سجدے میں ٹک جاتا تھا صحابہ پھر سجدہ کیا کرتے تھے. یہ ایمان کی اتباع اور اس کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہے، یہ اس کا اتنا اونچا مقام ہے. تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا، مسجد نبوی نہ جا سکے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، جاؤ اب آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر اپنی بیماری کی وجہ سے مختار کل نہیں ہے، جو چاہے کرے، کہاں مجبور ہے. مسجد نبوی میں عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی تک نہیں آ سکتا، اتنی کمزوری اور بے بسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو بکر صدیق کو نبی کے مصلے پر کھڑا کر دیا گیا، سب سے پہلا عہدہ ابو بکر صدیق کو امامت کا ملا. اب اس سے استدلال دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، خلافت کا جھگڑا ہوا صحابہ میں، انصاری کہنے لگے ہم میں سے خطیب ہونا چاہیے، مہاجر کہنے لگے ہم میں سے خطیب، پھر کہنے لگے چلو ایسے کرتے ہیں ایک امیر ہمارا ہو جائے ایک امیر تمہارا ہو جائے. انصاری کہنے لگے ایک امیر ہمارا ہونا چاہیے، مہاجر کہنے لگے نہیں امیر اور خلیفہ ہمارا ہونا چاہیے. پھر آپس میں کہنے لگے ایک خلیفہ تمہارا ایک ہمارا. اب ایک نیام میں دو تلواریں آئیں تو کیسے آئیں؟ ایک صحابی اٹھ کر کہنے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا الائمت من قریش، امیر خلیفہ جب بنے گا قریشی بنے گا، مہاجروں میں سے قریشی خلیفہ بن سکتا ہے اور کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ خلیفہ بنے. جب نبی کی حدیث آ گئی گردن جھکا دی، ہماری گردن اکل جاتی ہے، نبی کی حدیث آئے رب کا قرآن آئے ہماری گردن میں سریا فٹ ہو جاتا، نہیں مانتے. کیوں؟ ہمارا کیا تعلق اللہ کے نبی سے؟ ہم نے تو ویسے ہی مسلمانوں کے گھروں میں جنم لیا، باپ مسلمان تھا تو ہم مسلمان، اگر باپ ہمارا ہندو ہوتا ہم ہندو، باپ اگر سکھ ہوتا ہم سکھ. ہمارا نبی سے کیا تعلق؟ ایک حدیث نہیں سو سنا دیں. مسجد سے باہر نکلیں گے دامن جھاڑ کر کہیں گے ہمارا کیا تعلق ہے اللہ کے دین سے، کیا تعلق نبی کی حدیث سے. وہ جو حکمران بننا چاہتے تھے نبی کی حدیث سنی، انصاریوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، نیام سے نکلی ہوئی تلواریں واپس نیام میں ڈال دی. کہا اللہ کے نبی نے فرمایا خلیفہ اور امیر قریشی ہوگا. آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے ہم نے تصدیق کی. ابوبکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، کہنے لگے یہ عمر بیٹھا ہے اور یہ عمر وہ عمر ہے کہ اس سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب بتلائی؟ نبی کی بیویاں نبی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی اور مطالبے کر رہی تھیں اللہ کے نبی ہمیں بھی زیور بنوا کر دو،
فلاں کی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے، فلاں کے پاس اتنے کپڑے ہیں، ہمارے گھر میں بھی اتنا ہی ساز و سامان لے کر آؤ۔ ان کی آوازیں بلند ہوئیں، ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا، نبی کی بیویوں کی آوازوں کو سنا، حضرت عمر کھنکارے، اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، حضرت عمر کی آمد کا پتہ چلا، سب بھاگ کر اپنے حجروں میں گھس گئے۔ حضرت عمر آئے، آوازیں سن چکے تھے، ان کی بیٹی بھی حضرت حفصہ بھی تھی، ابو بکر کی بیٹی عائشہ بھی تھی۔ کہنے لگے، او اپنی جان کی دشمنوں، نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو تم بلند کر رہی تھی، اور تم عمر سے اتنا ڈرتی ہو کہ فوراً اپنے حجروں میں گھس گئی ہو۔ کہنے لگی، اس لیے ڈرتی ہے کہ تو بڑا سخت ہے، تیرا کوڑا ہمیشہ تیرے کندھے پر رہتا ہے، تیرے میان میں تلوار ہمیشہ تڑپتی رہتی ہے، اللہ کے نبی تم اجازت دو، آپ اجازت دو، میں اس منافق کی گردن اتاروں، میں اس کے سر کو قلم کروں۔ اللہ کے نبی سے حضرت عمر ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے رہتے تھے۔ اب حضرت عمر کے بارے میں نبی کی بیویوں نے سخت الفاظ کہے کہ تو ذرا سخت ہے، اس لیے تجھ سے ڈرتی ہے۔ عمر، تجھ سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے، یہ عمر بیٹھا ہے، چلو اس کی بات میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے ابوبکر، تیری موجودگی میں خلیفہ بن جاؤں؟ کہا ابوبکر، اللہ کے نبی نے تجھے ہمارے دین کا بھی امام بنایا، ہم نے تجھے اپنی دنیا کا بھی امام منتخب کر لیا۔ دین کا امام اوپر ہے، دنیا کا امام نیچے ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اوپر کا عہدہ تجھے دے دیا، تجھے ہمارا دین کا امام بنا دیا، تو ہمارا خطیب ہے، مصلی کا امام ہے، ہم تجھے اپنی ریاست کا حکمران بھی مانتے ہیں، تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اب اونچائی کس کو ملی؟ جو عالم تھا، جو خطیب تھا، جو امام تھا، وہ اونچا، اور حکمران کا عہدہ نیچے۔ لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ اب جس مولوی نے متولی کے عہدے کے بارے میں بھی لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ یہ عہدہ آیا کہاں سے ہے، کہیں آپ نے حدیث میں پڑھا ہو، ابو بکر متولی مسجد نبوی کے، اللہ کے نبی متولی مسجد نبوی کے، اولاد در اولاد پھر حضرت عمر بنے ہو، حضرت عثمان و علی بنے ہو، یہ متولی کا عہدہ کس نے پیدا کیا، کہاں سے آیا؟ نبی کے زمانے میں امام ہے، ایک صحابی کہتا ہے، اللہ کے نبی مجھے اپنی قوم کا خطیب بناؤ، ریاست کا حکمران ہے، یہ عہدے موجود ہیں، لیکن یہ متولی آیا کہاں سے؟ متولی کا ایک عہدہ شیطان نے سامنے کر دیا اور خطیب کو اس کے اندر کر دیا۔ اب جس مسجد کا متولی فلمیں دیکھتا ہو، سگریٹ پیتا ہو، اس کی بیوی بے پرد پھرتی ہو، اس کے بچے بے نواز ہوں، اور خطیب امام متولی سے ہر مہینے ہاتھ پھیلا کر دے دے تنخواہ مانگتا ہو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی خطیب، کوئی امام وہ مسئلہ بیان کرے گا جو متولی کے مخالفت میں جا رہا ہو؟ وہ کہے گا، جس دن میں نے وہ مسئلہ بیان کر دیا جو متولی کے خلاف ہے، اگلے دن ہی مجھے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا، خطابت امامت سے فارغ۔ اب شیطان نے یہ دو طبقے بنا دیے، ایک کو اوپر، ایک کو نیچے، ایک دینے والا، ایک لینے والا۔ جو لینے والا ہے اس کو اوپر ہونا چاہیے تھا کہ وہ بات کرے حق کرے چاہے جس کے مرضی خلاف ہو، حق کی تلوار کو بچھائے، کسی کی گردن کٹتی ہے کٹ جائے، کسی کا بازو کٹتا ہے کٹ جائے، کسی کی بے عزتی ہوتی ہے ہو، لیکن اسلام کا عالم بلند رہے، اللہ کی توحید قائم رہے، نبی کی رسالت کا ڈنکا بجتا رہے، متولی کی متولیت مرتی ہے مر جائے، اس کے گھر کا نظام بگڑتا ہے بگڑ جائے، لیکن حق کی بات کہنے والا اوپر ہو اور اس کو کوئی ڈر نہ ہو کہ میری طرح بند ہونے والی ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے، کوئی مسجد کا خطیب جس نے تنخواہ لینی ہو اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ مسجد کے متولی کے خلاف، اگر وہ سود خور ہے، مسجد اہل حدیثوں کی اور اس کا پریزیڈنٹ ایک بینک کا ملازم سود خور، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، 70 دروازے ہیں، اس کا سب سے کم درجہ، سب سے کم گناہ اتنا ہے جیسے اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ سود کا بڑا گناہ جو ملے گا وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کے خلاف، دشمنی ہے، ٹکر ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے اللہ اس کے رسول سے، یہ تو بہت اونچا گناہ ہے۔ لیکن جو سب سے کم گناہ سود خور کو ملے گا وہ کتنا ہوگا؟ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، بدکاری کرنا۔ اور پریزیڈنٹ متولی مسجد اہل حدیث کا۔ میرے بھائیو، یہ گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان۔ اور جیسے پچھلے جمعے، تین چار جمعوں سے شیطان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، پچھلے جمعے میں جیسے بیان کیا، شیطان کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم، ارے مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ ملامت اپنے آپ کو کرو، کیا تمہیں پتا نہیں تھا سود حرام؟ لکھنے والا مجرم، گواہی دینے والا مجرم، کاتب مجرم، شہادت دینے والا مجرم، لینے والا مجرم، دینے والا مجرم، اس میں جتنے بھی شریک ہیں سب کے سب برابر کے شریک اور مجرم۔ میں نے تمہیں قرآن اور حدیث نے تمہیں بتلایا نہیں تھا؟ جب تمہیں پتا بھی تھا اتنا بڑا جرم ہے، اب فلا تلومونی ولومو انفسکم، مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں نے کچھ زبردستی تمہیں بینک میں جا کر ملازمت دلوائی تھی کہ چل تیرا ہاتھ پکڑ کر بینک والے کے پاس لے کر جا رہا ہوں کہ چل اس کو اپوائنٹ کر لے، اس کو بینک میں ملازم رکھ لے، میں زبردستی لے کر گیا تھا، تو اپنے سرٹیفکیٹ لے کر پیش ہوا اور کہا مجھے ملازم رکھ دو۔ شیطان کے بارے میں قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے اللہ کے نبی، ان پر اس آدمی کے بارے میں بیان کیجئے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات سے نوازا، علم دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَعَبَّهُ الشَّيْطَانُ فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، بجائے اس کے کہ قرآن حدیث تیرے پاس تھا، توحید اور رسالت کے تو نعرے مارتا تھا، مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کہتا تھا، اب ہوا تو یہ تجھے چاہیے تھا کہ قرآن حدیث پر چلتا، لیکن ہوا یہ کہ تو شیطان کے پیچھے چل پڑا اور شیطان نے تجھ کو گمراہ کر دیا۔ پھر ہوا کیا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہوا یہ کہ ان آیات کے ذریعے سے ہم چاہتے کہ اس کو اتنا اونچا مقام عطا کرتے، اس کو اتنا بلند کرتے، اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہوتا کہ لوگ عش عش کرتے، لیکن ہوا یہ کہ یہ اپنی خصلت کی وجہ سے، شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے نیچے ہی نیچے گرتا چلا گیا، نیچے ہی نیچے گرتا چلا گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اب اس کی مثال کتے کی مثال ہے. دیکھیں اس آدمی کے بارے میں جس کے پاس توحید و رسالت کا کنسپٹ ہے, اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی مثال ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ, اگر تو کتے پر کوئی وزن ڈالے یہ پھر بھی زبان نکال کر ہانپے گا, اور اگر تو اس کو آزاد چھوڑ دے اس کی زبان پھر بھی نکلی ہوگی اور یہ ہانپتا ہوگا. آپ کتے کو دیکھ لیں جہاں آرام سے بیٹھا ہے, سکون سے منہ کھلا ہوا ہے, زبان باہر نکل رہی ہے, ہانپ رہا ہے, ریس لگا کر آیا ہے پھر بھی ہانپ رہا ہے. قرآن کہتا ہے اس آدمی کی مثال جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے پھر وہ اس پر نہیں چلتا, اس کی مثال کتے کی ہے, اس پر وزن ڈالو تب بھی ہانپے گا, اس کو آزاد چھوڑ دو تب بھی ہانپے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, اور یہ ہر اس قوم کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتی ہے. میرے بھائیو جمعے کا دن رگڑائی کا دن ہے, آپریشن کا دن ہے, لڈو اور مٹھائی کھانے کا دن نہیں کہ آپ کنگھی کر کے کپڑے اچھے بدل کے پاؤڈر لگا کر خوشبو لگا کر آ جائیں کہ چلے آئیں گے کس سے کہانیاں سنیں گے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. ہماری مسجد میں آ کر یہ نہ سوچنا کہ آپ کو بڑے پیار سے کہا جائے گا تم نماز پڑھو نہ پڑھو جنتی ہو, تم روزہ رکھو نہ رکھو جنتی ہو, تم دین پر چلو نہ چلو جنتی ہو. نہ, یہ آپریشن کرنے کا دن ہے. ہماری مسجد میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگر غلط کام کرتے ہوں گے ہم آپ کو دلاسہ دے کر کہیں جاؤ آرام سے سو جاؤ میاں جنت میں تمہیں قیامت کے دن لے کر دے دوں گا. آپ کی غلطی آپ کو بتلائی جائے گی اور آپ سے یہ گزارش کی جائے گی اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں. کیوں, اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں, آپ کا اپنا فائدہ. قیامت کا دن ہوگا آپ کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی ہوں گی, جنت کے دروازے کھل جائیں گے, حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے پانی نصیب ہوگا, اللہ کے نبی کا پڑوس آپ کو مل جائے گا. یہ آپ کی فائدے کی باتیں ہیں, اور اگر نہ مانیں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شیخ عظیم صاحب کے والد فوت ہو گئے ہیں, ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم نور قبره, اللهم وسع مدخله, اللهم يسر حسابه, اللهم يمن كتابه, اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. بیماروں کے لیے دعا کیجئے. میجر صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں. اللهم مشف مرضانا ومرض المسلمين, اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عراق میں پاک فوج بھیجنے کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے؟ پاک فوج بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ یہ امریکی کتوں خنزیروں کی اولاد کی ان کی پروٹیکشن کریں گی. آج بغداد میں, عراق میں امریکہ اور برطانیہ کے فوجی مر رہے ہیں, پھر پاکستان کے فوجی مریں گے. کن کی حفاظت کے لیے؟ امریکہ کی حفاظت اور برطانیہ کی حفاظت کے لیے، ان کی فوجیوں کی حفاظت کے لیے، جن کو قرآن اور حدیث کتوں اور خنزیروں کی اولاد کہتا ہے، کسی مسلمان کلمہ گو کو کتوں اور خنزیروں کی اولاد کی حفاظت کے لیے بھیجنا کہاں سے جائز ہے؟ یہ حرام ہے، صحیح نہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر تسلیم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو کافر ہے، مانتے ہیں تو یہودی کافر ہے، ہندو ہندو ہے کافر ہے، پھر تو ٹھیک. اور اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل کی جو اسرائیل کا علاقہ جو انہوں نے فلسطینیوں سے چھینا ہے، اس پر اس کو کہا جائے کہ تو جائز حکمران ہے، یہ غلط. اس لیے اسرائیل کو اس حالت میں تسلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اس علاقے کا جائز حکمران مان لیا جائے. باقی آپ لوگ شاید اس انتظار میں ہوں کہ ہم آپ کو مجبوراً اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھا رہے ہیں، مجبور ہیں. ہم نے پچھلے جمعے خالد صاحب کو کہا تھا کہ آپ مہربانی کیجئے، ایک سال تک ہم منتیں کرتے رہے، پھر نمازیوں سے کہا آپ منتیں کر کے دیکھ لیں کہ اگر یہ آپ کی بات مان لیں، جو پیسے لیے ہیں زمین رجسٹری کروا دیں. اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے جا کر مسجد پر مقدمہ کروا دیا، تھانے میں درخواست بھی دے دی اور کہہ دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ میں نے بنائی تھی، یہاں میں امامت کرواتا تھا، سرکلر روڈ کی وساطت سے، اور میں نے شاہ صاحب کو خطیب رکھ لیا، شاہ صاحب نے مسجد پر قبضہ کر لیا. اور حقیقت کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک اسماعیل سے ہم نے یہ مکان لے کر ان کو کوٹھی علیحدہ لے دی، اس میں ہم نے نمازیں شروع کرا لی، نہ مجھے کسی نے خطیب رکھا نہ امام، ہم نے ہی یہ سارا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا. آپ نے تعاون کیا، اللہ کا گھر بن گیا. اب یہ نیا سلسلہ چل گیا ہے شرارت کے طور پر. انہوں نے جو مقدمہ مسجد کے خلاف کیا ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے 5 مرلے زمین سلکر اور روڈ کے نام وقف کر دی ہے، 3 مرلے وقف کر دی ہے اور 2 مرلے کے پیسے لے لیے. اب وہ سلکر روڈ والے شرارت کے طور پر یہاں آ گئے ہیں. 7 کمیشن کو انہوں نے اطلاع بھی دے دی ہے کہ آ کر دیکھو کس کا قبضہ ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے ہمیں نوٹس بر وقت مل گیا، اگر ہمیں وہ نہ ملتا ہم نے تو 12:30 بجے یہاں پہنچنا تھا. وہ ہمیں پہلے پتہ لگ گیا، ان کا پروگرام یہ تھا کہ مسجد میں سلکر روڈ سے بندے لا کر بٹھا دیے جائیں گے اور کمیشن کو کہا جائے گا دیکھ لو یہ ہمارے ہی ہیں سارے کے سارے. لیکن ہوا یہ، اللہ کی مہربانی فضل و کرم سے ہمیں نوٹس پہلے مل گیا، ہم نے اس مسجد کا انتظام پہلے سنبھال لیا جیسا کہ پہلے ہمارے پاس موجود ہے. کمیشن نے آ کر دیکھ لیا کہ واقعی قبضہ ان کا ہے، اور خالد صاحب نے بھی کمیشن کو یہ کہہ دیا کہ واقعی قبضہ انہی کا ہے لیکن ناجائز قبضہ ہے، انہوں نے زبردستی میری زمین پر قبضہ کر لیا. تو یہ صورتحال ہے کہ جو افسوسناک ہی ہے. دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ اس آدمی کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ کے بستے ہوئے گھر کو نہ اجاڑے، اور دعا کرتے ہیں جو رب کا گھر بسائے اللہ اس کا گھر بسائے، جو رب کے گھر میں روشنی کرے اللہ اس کی قبر میں روشنی کرے، جو رب کے گھر کو وسعت دے اللہ اس کی قبر کو وسعت دے، اور جو رب کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرے اللہ اس کے گھر کو برباد کر دے، اللہ اس کے سکون کو چھین لے، اللہ اس کو اپنی ڈال دے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بستے ہوئے گھر کو آباد کر رہا ہے. اور اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایمان سے بھر دے. ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
عبد ڈاکٹر پروفیسر سے سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ہماری بدقسمتی کہ ہم نے دین میں ایک ایسے عقیدے کو داخل کر دیا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اور اس کے سبب مسلمان امت میں تفرقے کا بیج بو دیا گیا اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کی لڑائیاں اسی عقیدے کے سبب ہوئیں مسلمانوں میں مناظرے اسی غلط عقیدے کی وجہ سے ہوئے مسلمانوں میں دشمنیاں اسی غلط عقیدے کو اپنانے کی وجہ سے ہوئی حتیٰ کہ دونوں طرف کے علماء نے ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ کے نبی پر بہتان باندھا گیا کہ اللہ کے نبی نے ایک امام کی فضیلت کے گن گائے اور دوسرے امام کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو شیطان سے بھی برا یہیں پر بس نہیں نبی کی احادیث میں تحریف کی گئی یہی پر بس نہیں اللہ کے قرآن میں تحریف کر کے اس غلط مسئلے کو ثابت کیا جائے قرآن میں آیت کا اضافہ کر دیا گیا صرف اپنے اس غلط مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اور جس مسئلے کا ان آئمہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہ تھا ہمارے کلمہ گو لوگوں میں سے شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسالت اور نبوت ایک ہی مقام اور ایک ہی درجہ رکھتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک امامت کا رتبہ رسالت اور نبوت سے بڑھ کر ہے اور دلیل قرآن کی تحریف ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اور اللہ کا ابراہیم علیہ السلام پر یہ انعام انی جاعلک للناس اماما اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں قرآن کی اس آیت کی غلط تشریح کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رسول تو پہلے ہی تھے نبی تو پہلے ہی تھے اللہ تعالی نے رسالت اور نبوت سے بڑھ کر جو عہدہ دیا جس عہدے کا تذکرہ اس آیت میں ہوا وہ امامت کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رسول اور نبی بنانے کے بعد پھر امام بنائے. ان کے نزدیک جیسے نبوت آسمان سے اترتی ہے ایسے ہی امامت بھی آسمان سے اترتی ہے. جس گھاٹ سے نبی پانی پیتا ہے اسی گھاٹ سے امام پانی پیتا ہے. جیسے نبی معصوم عن الخطا ہے ایسے ہی امام بھی معصوم عن الخطا ہے. ان کے نزدیک باپ امام ہے تو اس کی امامت بیٹے میں منتقل ہوتی ہے. حضرت علی پہلے امام، ان کے بعد حسن دوسرے امام، حسن کے بھائی تیسرے امام، حسن کے بھائی حسین اور پھر ان کا بیٹا زین العابدین، پھر محمد باقر ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا جعفر صادق، پھر ان کا بیٹا محمد موسیٰ کاظم، پھر ان کا بیٹا محمد تقی، محمد نقی، پھر حسن عسکری. اور حسن عسکری کے اولاد نہ ہوئی تو امام غائب. وہ محمد مہدی جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، باپ کے بعد امامت بیٹے کی طرف منتقل ہوتی رہی. لیکن اسلام میں، کتاب و سنت میں، اہل سنہ کے نزدیک امامت کا مسئلہ جس طرح ہم نے اپنایا ہے، جیسے اماموں کے نام پر ہم نے مذہب بنائے ہیں، اہل سنہ کے نزدیک کتاب و سنت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں. اگر کائنات میں کوئی امام بنتا محمد الرسول اللہ کے بعد تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی بھی افضل نہ تھا. اگر اسلام میں امامت کی بنیاد ہوتی تو ابو بکر صدیق کے بعد فاروق اعظم کے علاوہ کوئی امام نہ ہوتا. اور حضرت عمر کی وفات کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، یہ قرآن حضرت عثمان کے نام نکلتا اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کا نمبر آتا. لیکن چونکہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، نبی اور نبی کے صحابہ امامت کے اس مسئلے کو نہ جانتے تھے. جس مسئلے پر ساری ملت اسلامیہ اختلاف کا شکار ہے، اختلاف کا شکار ہے، نبی کو اس مسئلے کا کوئی پتہ نہ تھا. خلفائے راشدین اس مسئلے سے غافل تھے، صحابہ لا علم تھے اس مسئلے کے بارے میں، تابعین نہ جانتے تھے اس مسئلے کو، تبع تابعین کے سامنے یہ مسئلہ ظاہر نہ ہوا. حتیٰ کہ ائمہ اربعہ کی زندگی میں اس مسئلے کی بنیاد نہ پڑی تھی. شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں چار صدیاں مسلمانوں پر گزر گئیں، ان چار صدیوں میں مسلمان کسی ایک امام کی یا چار اماموں کی تقلید پر جمع نہ ہوئے. یہ اسلام میں ایک غلط عقیدے کی بنیاد رکھ دی گئی اور جس پر اپنے اپنے مسالک کی عمارت کو تعمیر کر لیا گیا. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے قرآن کی اس آیت میں یہ بیان کیا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے اس جہنم کو بھر دینا، كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جنوں کو اس جہنم میں داخل کرنا ہے اور بہت سے انسانوں کو اس جہنم میں داخل کرنا ہے. ان کی حقیقت کیا ہوگی؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہوں گے لیکن دلوں کے ایسے اندھے کبھی دلوں سے سوچتے بھی نہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہوں گی لیکن آنکھیں ایسی اندھی ہوں گی کبھی صراط مستقیم کو دیکھتے نہ ہوں.
وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان تو ہوں گے لیکن ان کانوں سے ہدایت کی بات سنیں گے نہیں، اُلَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گر گئے ہیں، اُلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ لوگ حقیقت میں غافل ہیں اپنے انجام سے، آخرت سے، رب کے عذاب سے، اس غلط مسئلے کی بنیاد پر عمل کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں اور اس کے انجام سے غافل ہیں۔ جہنم میں جنوں اور انسانوں کی اس جماعت کو داخل کیا جائے گا جن کے دل ہیں دل سے سوچتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے صراط مستقیم کو دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ہیں ان کانوں سے اسلام کی بات سنتے نہیں، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور بلکہ جانوروں سے بھی گر گئے، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں غفلت میں۔ قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کیا، للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، جو لوگ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، لهم الحسنى، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے پانی پینا ہے، ان کے لیے جنتی صفوں میں جگہ ہے، ان کے لیے جنت میں جانے کے لیے نبی کا ساتھ ہے، ان کے لیے صحابہ کی جماعت میں شمولیت ہے، لہم الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے، والذین لم یستجیبوا له، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه، اگر ان کے پاس قیامت کے دن جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین کا جمع کر لیا جائے، ومثله معه، اور اس کے برابر ان کو اور بھی دے دیا جائے، لفتدو به، کہ یہ فدیے میں اس کو دے کر اپنی جان چھڑا لے، اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام برا ہونے والا ہے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے، رکنے کے لیے۔ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے، لہم الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہی حسنہ ہے، ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے،